Bismillahirrahmanirrahim.
اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد ایران میں رونما ہونے والی اہم باتوں میں سے ایک تیل، گیس اور پیٹرو کیمیکل کی صنعت کے شعبے میں ایران کی ترقی ہے۔ مکمل معلومات کے ساتھ اس عمل کا جائزہ لینے کے لیے مجھے صنعت کے معرض وجود میں آنے اور اس سے استفادے کی تاریخچے کے بارے میں زیادہ جاننا ضروری تھا۔ بنابراہ میں نے اپنی تحقیقات کا آغاز ایران میں تیل کے کنوؤں کے انکشاف کے بارے میں معلومات اکٹھا کر کے کیا۔ 7 خرداد 1280 ہجری شمسی مطابق 28 مئی 1901 کو ایران کے 5 صوبوں آذربائیجان، گیلان، مازندران، گرگان اور خراسان کو چھوڑ کر پورے ایران میں تیل کے کنوؤں سے تیل نکالنے اور تیل اور تارکول کی پائپ لائن بچھانے کا لائسنس ولیم نیکس ڈارسی نامی انگریز کو 60 برسوں کے لیے عطا کیا گیا۔ ڈارسی نے مظفر الدین شاہ قاجار کے دور حکومت میں یہ اہم لائسنس حاصل کیا۔ اس کے عوض میں اسے اس بات کا پابند کیا گیا کہ وہ 2 برسوں کے اندر اس لائسنس سے استفادے کے لیے ایک یا کئی کمپنیاں قائم کرے گا اور حاصل ہونے والے منافع سے لائسنس دینے کے حق کے طور پر 16% اور 20,000 لیرہ نقد ایران کے حصص یا شیئر کے طور پر ایران کی حکومت کو ادا کرے گا۔ ڈارسی کی کمپنی 7 برسوں تک تیل کی مسلسل تلاش کے بعد آخرکار 1287 ہجری شمسی کو مسجد سلیمان کے علاقے میں تیل کے کنویں کشف کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ ایران میں تیل کا انکشاف انگریزوں کے لیے ان کے ملک کی معیشت میں ایک بڑی چھلانگ کے مترادف تھا۔ ایک برطانوی مصنف کے بقول ایران کا تیل برطانیہ کی معیشت کی رگوں میں خون کی مانند تھا۔ در حقیقت قاجار حکومتوں پر مستقل دباؤ ڈالنا، رضا خان کو اقتدار میں پہنچانا یا ایران کے علاقوں پر قبضہ، ایسے واقعات ہیں جن میں انگریزوں کا ایک ہی مشترکہ ہدف تھا اور وہ ایران میں تیل کے ذخائر پر اپنے کنٹرول کو باقی رکھنے سے عبارت تھا۔ ولیم ڈارسی جنوبی ایران میں تیل کے کنوؤں کا انکشاف کر کے اس ملک پر 5 عشروں تک برطانیہ کی حکومت اور برطانوی کمپنیوں کا تسلط قائم ہونے کا ہتھکنڈا بن گیا تھا۔ یہی سبب ہے کہ مسجد سلیمان نامی علاقے میں تیل کا پہلا کنواں دریافت ہونے کے فوراً بعد برطانوی حکومت اس میدان میں بے تاج بادشاہ بن گئی اور اس نے ایران اور برطانیہ نامی کمپنی تشکیل دے کر ایران کے تیل والے علاقوں کو اپنے کنٹرول میں لینا شروع کر دیا۔ تیل کے کنوؤں کے انکشاف اور تیل کی برآمد سے برطانیہ کو حاصل ہونے والی بے شمار دولت نے اس ملک کو ایک بڑی علاقائی طاقت میں تبدیل کر دیا، جس سے امریکہ اور روس تشویش میں مبتلا ہو گئے۔ اسی وجہ سے ان دونوں ملکوں نے اس دولت و ثروت کا ایک حصہ حاصل کرنے کے لیے اپنی کوششیں تیز کر دی۔ دوسری جانب ایران کے داخلی حلقوں کے لیے بھی یہ بات واضح ہو چکی تھی کہ ڈارسی معاہدہ حکومت ایران کے اقتصادی حقوق کی تکمیل نہیں کر سکتا۔ اسی وجہ سے اس معاہدے کے اندراجات پر نظر ثانی کے لیے چمگوئیاں شروع ہو گئیں۔ رضا شاہ کی حکومت کے پہلے عشرے تک ایرانی اور غیر ملکی رائے عامہ ایران کے تیل کے ذخائر پر سے برطانیہ کے تسلط کو کم کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ابراہم رضا شاہ کے دور حکومت میں ایران پر سرکوبی اور گھٹن کا جو ماحول طاری تھا، اس کے مد نظر اس قسم کی مخالفت کو ابھر کر سامنے آنے کا بہت زیادہ موقع نہیں مل سکا، اور اس معاہدے کے سلسلے میں صرف ایک اضافی قرارداد پر دستخط کیے گئے تاکہ رائے عامہ کو بہکایا اور اعتراض کرنے والوں کو خاموش کیا جا سکے۔ رضا شاہ کو معزول اور اس کے بیٹے محمد رضا شاہ کو اس کا جانشین بنائے جانے کے بعد ایران اور برطانیہ تیل کمپنی کی سرگرمیوں نے اس برطانوی حکومت کی جانب سے ایران کے قدرتی ذخائر کی لوٹ مار کے خلاف پھر سے آوازیں اٹھنے لگیں۔ تاہم جب تک متفقین کے قابض افواج اور خصوصاً برطانوی فوجی ایران میں موجود تھے، تب تک ملک کے اندر ہونے والے اعتراضات اور مخالفتیں جنوبی ایران کے تیل والے علاقوں میں ایران اور برطانیہ تیل کمپنی کی سرگرمیوں میں کوئی خاص رکاوٹیں نہیں ڈال سکیں، یہاں تک کہ ایرانی پارلیمنٹ نے سن 1944 سے سن 1948 کے دوران کچھ ایسے قوانین منظور کیے جن کے ذریعے تیل نکالنے اور برآمد کرنے کا لائسنس کسی بھی دوسرے ملک کو دیے جانے سے روکا گیا تھا۔ رفتہ رفتہ تہران اور لندن کے درمیان ہونے والے تیل کے تمام معاہدوں کو منسوخ کرنے کی آوازیں اٹھنے لگیں، اور کچھ اراکین پارلیمنٹ نے تیل کی صنعت کو قومی آئے جانے کا مطالبہ کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ ڈاکٹر مصدق نے کھل کر اعلان کر دیا کہ وہ ڈارسی معاہدے 1933 کے معاہدے اور اضافی قرارداد کو تسلیم نہیں کرتے، ان معاہدوں کی اب کوئی قانونی حیثیت نہیں رہ گئی ہے اور انہیں ایرانی عوام کے حقوق کو غصب کیے جانے کا وسیلہ نہیں بننے دیا جائے گا۔ 12 اکتوبر سن 1950 کو ایرانی پارلیمنٹ میں ڈاکٹر مصدق کی قیادت میں حزب اختلاف نے حکومت کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پیش کر دی، حکومت نے بھی اس کے جواب میں اضافی قرارداد کی حمایت کی، اور دونوں فریقوں کے درمیان ہونے والے تنازع کے سبب ایران میں تیل کی صنعت کو قومی آئے جانے کی تحریک مزید زور پکڑتی چلی گئی، اور 5 مہینوں سے کم کے عرصے میں یعنی 20 مارچ سن 1951 کو یہ تحریک کامیاب ہو گئی۔
یعنی در 29 اسفند 1329 هجری شمسی به ثمر نشست.
یکی از مواردی که در رابطه با صنعت نفت بعد
تیل کی صنعت کے بارے میں ایک اہم موضوع جس کی جانب اشارہ کیا جانا چاہیے وہ یہ ہے کہ یہ صنعت ایران کی انتہائی قدیمی صنعتوں میں سے ایک ہے، جس کے نتیجے میں ایران کی حالیہ تاریخ میں اس صنعت نے بہت سے فیصلہ کن اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں۔ موجودہ صورتحال میں اس صنعت کی عمر 107 سال ہو چکی ہے، ان 107 برسوں میں سے 77 برس اسلامی انقلاب سے قبل کے ہیں، جبکہ آخری 30 سال اسلامی انقلاب کے بعد کے زمانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ اسلامی انقلاب کے بعد اس صنعت میں آنے والی تبدیلیاں انتہائی اہم اور فیصلہ کن رہی ہیں، اور اعداد و شمار بڑے واضح انداز میں اس بات کے غماز ہیں کہ اسلامی انقلاب کے بعد کے عرصے میں سرزمین ایران کے فرزندوں نے تیل کی صنعت میں کیسی کیسی کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ اسی کے ساتھ یہ بھی ممکن ہے کہ ناظرین کے ذہن میں کچھ سوالات پیدا ہو جائیں، مثال کے طور پر یہ بتانا بھی دلچسپی سے خالی نہ ہوگا کہ سن 1974 میں ایران میں تیل کی صنعت بین الاقوامی سطح پر تائید شدہ اعداد و شمار کے مطابق روزانہ 60 لاکھ بیرل تک تیل کی پیداوار کرتی تھی، جبکہ اسلامی انقلاب کے آغاز سے قبل اور انقلاب کی کامیابی کے بعد تیل کو ریفائن کرنے کی ایران کی صلاحیت روزانہ تقریباً 50,000 بیرل تھی۔ پیٹرو کیمیکل سے بنی ہوئی اشیاء کو تیار کرنے کے اعداد و شمار بھی بہت ہی کم اور سالانہ 5 لاکھ ٹن یا اس سے بھی کم تھے۔ اسی طرح سے جب ہم گیس کی بات کرتے ہیں تو اس شعبے میں بھی ہماری پیداوار کوئی خاص نہیں تھی۔ اسلام انقلاب کی کامیابی کے بعد کے پہلے برس میں ایران میں تیل کی روزانہ پیداوار 31,75,000 بیرل سے زیادہ نہیں تھی، جبکہ اس سے پہلے تک جیسا کہ میں نے عرض کیا ایران میں تیل کی روزانہ پیداوار تقریباً 60 لاکھ بیرل تھی۔ صدام کی جانب سے ایران پر مسلط کردہ جنگ کے دوران 8 برسوں میں جو واقعات رونما ہوئے ان کے سبب ایران کی جانب سے تیل کی پیداوار میں کی گئی کمی اور بڑھتی چلی گئی، اور ایران میں تیل کی پیداوار 1/4 تک پہنچ گئی۔ چنانچہ ان 8 برسوں کے دوران ایک سال ہماری تیل کی روزانہ پیداوار 13,25,000 بیرل تک پہنچ گئی۔ صدام کی جانب سے ایران پر مسلط کردہ جنگ کے دوران اس سے بھی بری صورتحال تیل کو ریفائن کرنے کے معاملے میں ہوئی۔ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ایران کی سب سے بڑی تیل ریفائنری آبادان میں تھی، جس کی روزانہ تیل ریفائن کرنے کی گنجائش 6 لاکھ بیرل تھی۔ تاہم اس زمانے میں پورے ایران میں 5,20,000 بیرل یومیہ سے زیادہ تیل ریفائن نہیں ہو پا رہا تھا۔
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی
انقلاب کی کامیابی کے بعد ایران کے تیل کی پیداوار اور برآمد میں کمی آ گئی، جس کا اصل سبب ایران کے تیل کی صنعت میں انتظامی تبدیلیاں تھیں۔ یہ بات بڑی ہی قرین قیاس تھی کہ نئی حکومت کے برسر اقتدار آنے کے بعد تیل کی صنعت کے کچھ اعلیٰ عہدیداروں کو تبدیل کیا جائے۔ البتہ اسی کے ساتھ کچھ سیاسی اسباب بھی ایران کی تیل کی صنعت میں ہونے والی انتظامی تبدیلیوں میں دخیل تھے۔ بہرحال ایران میں تیل کی پیداوار میں سب سے زیادہ کمی صدام حکومت کی جانب سے ایران پر مسلط کی گئی جنگ اور ایران کی جانب سے اپنی سرحدوں کی حفاظت اور دفاع کے زمانے سے متعلق تھی۔ ایران اور عراق کی جنگ نے ایران کے تیل کے کنووں اور گیس کے میدانوں، تیل کی ریفائنریوں اور تیل کے برآمدات کو زبردست نقصان پہنچایا۔ چنانچہ اس جنگ کے دوران ایران کی تیل کی بہت سی تنصیبات مکمل طور پر تباہ ہو گئیں۔ تاہم یہ جنگ اور اس دوران ایران پر عائد کی جانے والی ہماگیر پابندیاں ایران کے ماہرین کے لیے مواقع میں تبدیل ہو گئیں، اور انہوں نے بحرانی حالات میں بڑے گراں قدر تجربات حاصل کیے اور قابل رشک عزم و ارادے کے ساتھ تیل کی تنصیبات کی مرمت اور تعمیر نو کے سلسلے میں بڑے بڑے منصوبوں پر عمل درآمد شروع کر دیا۔
آسیب دیده را به مرحله اجرا درآورند.
در اون زمان علارغم داشتن امکان،
اس زمانے میں بہت زیادہ وسائل کے باوجود بیرونی ممالک کی بہت بڑی بڑی بین الاقوامی کمپنیاں ایران کے تیل کے ذخائر سے تیل نکالنے کے لیے آمادہ ہو رہی تھیں۔ اسلامی انقلاب کی کامیابی سے ٹھیک پہلے بین الاقوامی اعداد و شمار کے مطابق ایران میں 69 ارب بیرل خام تیل موجود تھا، یا دوسرے الفاظ میں پیداوار کے لائق تھا۔ اس وقت یہ اعداد و شمار 138 ارب بیرل تک پہنچ چکے ہیں، یعنی انقلاب سے پہلے موجود تیل سے دگنے سے بھی زیادہ۔ ان سب باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد تیل کی صنعت میں ہمارے افراد نے کتنی محنت کی ہے اور کتنی زحمت سے کام لیا۔ اسی طرح سے یہ اعداد و شمار عراق کی جانب سے مسلط کردہ جنگ کے باوجود ہمارے ملک کے جوانوں کی صلاحیت اور استعداد کا بھی منہ بولتا ثبوت ہیں۔ جنگ کا زمانہ تیل کی صنعت کے لیے بہت ہی سخت۔ اس شعبے میں کام کرنے والے مخلص افراد نے اپنی لگن سے خداوند متعال کی جانب سے عطا کردہ اس نعمت کو، جو ایرانی قوم کے قدموں تلے موجود ہے، منشأ ظہور تک پہنچایا۔ انشاءاللہ پیداوار کے اگلے مرحلوں میں ہم نہ صرف یہ کہ اپنے ملک کی توانائی کی تمام ضروریات کی تکمیل کریں گے، بلکہ ان تمام ملکوں کی بھی مدد کریں گے اور ان کی توانائی کی ضرورتوں کو پورا کریں گے جنہیں انرجی کی ضرورت ہوگی۔
در وضعیتی متعادل زندگی می‌کنیم. خوشبختانه دوران
خوش قسمتی سے اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد کے 30 برسوں میں یہ بات پوری طرح سے واضح ہو چکی ہے کہ ایران میں تیل کی صنعت کے کارکنوں میں صنعتی اور سائنسی لحاظ سے بہت زیادہ استعداد پائی جاتی ہے، اور انہوں نے دیگر متعلقہ صنعتوں میں کام کرنے والے افراد کے ساتھ مل کر بڑی کامیابی کے ساتھ غیر ملکی ماہرین کے ایران سے چلے جانے کے بعد پیدا ہونے والے خلا کو پر کر دیا۔ اس وقت ایران کی تیل کی صنعت نے، اور تیل کی صنعت سے میری مراد تیل، گیس اور پیٹروکیمیکل کی صنعت ہے، ہر سطح پر کسی بھی غیر ملکی کی مدد کے بغیر اپنا ہر کام انجام دیا ہے۔ جبکہ اگر آپ آج سے 30 سال پہلے کے حالات پر نظر ڈالیں تو آپ دیکھیں گے کہ بہت سے پروجیکٹس ایسے تھے جو غیر ملکی ماہرین کی موجودگی کی شرط کے ساتھ ہی تیار ہوتے تھے، اور ان کی موجودگی کے بغیر ان پروجیکٹس کو پائے تکمیل تک نہیں پہنچایا جا سکتا تھا۔ اس سے موجودہ ایران کی علمی اور سائنسی صلاحیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ جب غیر ملکی ماہرین کے مختلف گروہ ایران سے چلے گئے تو ملک کی افرادی قوت نے اپنی صلاحیتوں پر بھروسہ کیا، اور بڑی خوشی اور خوش قسمتی کی بات ہے کہ ملک کے اندر سرکاری سطح پر ملنے والی حمایت اور ملک کی جوان افرادی قوت کی زبردست استعداد کے سبب ایران میں علمی اور سائنسی صلاحیت ابھر کر سامنے آ گئی ہے۔
دورهای مختلف بعد از انقلاب داشتن تونستن جاهای خالی قبلی رو پر بکنن۔ میزان تولید ما
تیل کی پیداوار کے سلسلے میں نے عرض کیا کہ صدام کی جانب سے مسلط کردہ جنگ کے دوران ایک سال ہماری تیل کی روزانہ پیداوار تقریباً 13,25,000 بیرل تک پہنچ گئی تھی، لیکن اس وقت ہماری تیل کی پیداواری گنجائش میں اضافہ ہو چکا ہے اور اب ایران روزانہ 42,30,000 بیرل تیل پیدا کرنے کی گنجائش رکھتا ہے۔ یہ مقدار مسلط کردہ جنگ کے دوران ایران کی تیل کی پیداوار کی گنجائش کی کم ترین حد سے دگنا سے زیادہ ہے۔ ایسا اس لیے ہے کہ جب جنگ کے دوران ہماری تیل کی صنعت کے وسائل اور تنصیبات کو نقصان پہنچایا جاتا تھا تو اس کے فوراً ہی بعد ہم اپنی پیداوار کی شرح کو بڑھانے کی کوشش میں لگ جاتے تھے۔ تو 13,25,000 بیرل یومیہ پیداوار کی جو بات میں نے کی ہے وہ مسلط کردہ جنگ کے دوران صرف ایک سال سے متعلق ہے، ورنہ اس جنگ کے انتہائی سخت ایام میں بھی ہم نے 22 لاکھ بیرل یومیہ تیل پیدا کیا ہے۔ اگر اسی موضوع میں اس بات کا بھی اضافہ کر دیا جائے کہ ایران کی تیل کی صنعت میں پیداوار کی گنجائش میں اضافہ ملکی ماہر افرادی قوت کی صلاحیتوں کا نتیجہ ہے اور اس گنجائش کا بہت ہی کم حصہ بارٹر سسٹم کے ذریعے وجود میں آیا ہے، تو اس سے ان 30 برسوں کے دوران تیل کی صنعت میں کام کرنے والے ہمارے افراد کی انتہائی قابل قدر علمی، سائنسی اور مہارتی صلاحیتوں کا اندازہ ہو جائے گا۔ ریفائنریوں کی گنجائش کے بارے میں بھی آپ کے لیے یہ جاننا دلچسپی سے خالی نہیں ہوگا کہ مسلط کردہ جنگ کے دوران تیل کو ریفائن کرنے کی ہماری گنجائش تقریباً 5,30,000 بیرل یومیہ رہ گئی تھی، اور یہ مقدار ملک کی اس وقت کی گنجائش کا صرف 50% تھی، یعنی ریفائننگ کے شعبے میں ہماری گنجائش 50% کم ہو چکی تھی۔ جب ہمیں مسلط کردہ جنگ سے چھٹکارا ملا تو اس کے بعد کے برسوں میں ہم نے اپنی موجودہ ریفائنریوں کو بہتر بنایا، اور اسی کے ساتھ ریفائننگ کی گنجائش میں اضافہ کرنے کے لیے 2 نئی ریفائنریوں کی تعمیر کی۔ الحمدللہ کہ اس وقت یہ گنجائش 16.5 لاکھ بیرل یومیہ تک پہنچ گئی ہے۔ دوسرے الفاظ میں کہا جائے تو مسلط کردہ جنگ کے دوران تیل کی ریفائننگ کی جو ہماری آخری گنجائش تھی، آج ہم اس سے 3 گنا زیادہ تیل ریفائن کر رہے ہیں۔ اس طرح سے آپ دیکھیے کہ مسلط کردہ جنگ کے دوران خام تیل پیدا کرنے کی ہماری گنجائش 13,25,000 بیرل یومیہ تھی، جسے ہم نے بڑھا کر 42,30,000 بیرل یومیہ تک پہنچا دیا، اور اسی طرح تیل کو ریفائن کرنے کے شعبے میں بھی ہماری گنجائش 16 لاکھ بیرل یومیہ سے تجاوز کر چکی ہے۔
برآورده های نفت رو تولید کردن هم به رقم بیشتر از 3 برابر تونستیم دست پیدا بکنیم۔ همونطور که استحضار دارید یکی از
جیسا کہ آپ جانتے ہیں دنیا میں گیس کے سب سے بڑے ذخائر یا دوسرے الفاظ میں گیس کے سب سے بڑے میدان مشترکہ طور پر ہمارے ملک اور قطر کے درمیان موجود ہیں۔ ہماری طرف جو گیس کے میدان موجود ہیں ہم انہیں جنوبی پارس گیس فیلڈ کہتے ہیں، جبکہ وہ اپنی جانب والے گیس کے میدانوں کو شمالی گنبد گیس فیلڈ کہتے ہیں۔ خوش قسمتی سے اس شعبے میں کام کرنے والے ہمارے وہ افراد ہیں جو اسلامی انقلاب کے اوائل میں یا تو بچے تھے یا نوجوان تھے اور آگے چل کر اسلامی انقلاب اور اسلامی جمہوریہ کی خدمت میں مشغول ہو گئے۔ ان افراد کی صلاحیت اور مختلف شعبوں میں کام کرنے والے تجربہ کار افراد کی مدد اور اسی طرح سے بعض مواقع پر معتبر غیر ملکی کمپنیوں کے ساتھ ہونے والی قراردادوں کی مدد سے ہم نے جنوبی پارس گیس فیلڈ کے بہت سے میدانوں کو پیداوار کے مرحلے تک پہنچا دیا ہے۔ اگرچہ سلسلے میں پہلا معاہدہ ایک غیر ملکی کمپنی کے ساتھ ہوا تھا اور ہم ان کی زحمتوں کے شکر گزار ہیں، تاہم میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اس کے بعد کے تمام مراحل ایران کی ماہر افرادی قوت نے ہی انجام دیے ہیں، اور جنوبی پارس گیس فیلڈ میں ابھی کچھ دنوں پہلے گیس پیدا کرنے کا ایک پروجیکٹ مکمل ہوا، جسے ابتدا سے انتہا تک پوری طرح سے ہمارے اپنے افراد نے تکمیل کے مرحلے تک پہنچایا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایرانیوں نے انتہائی کم وقت میں غیر ملکی ماہرین کی خلا کو پورا کر دیا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں گیس کے شعبے میں پہلی قرارداد پر سن 1995 میں دستخط ہوئے تھے، اور اس منصوبے کو پیداوار کے مرحلے تک پہنچنے میں 3.5 برسوں کا وقت لگا تھا۔ اس کے بعد ہی ایران کی ماہر افرادی قوت نے غیر ملکی ماہرین کی جگہ لینا شروع کر دیا تھا۔ یہ کام خصوصیت کے ساتھ جنوبی فارس گیس فیلڈ کے سلسلے میں انجام پایا۔ تو آپ دیکھیں گے کہ وقت بہت مختصر تھا، لیکن اس کے باوجود ایران کے ماہرین نے غیر ملکی ماہرین کے خلا کو پر کر ہی دیا اور ملک کی ترقی میں اہم کردار نبھایا۔
تی کردن و تونستن جای خالی اونها رو پر کنن۔
ایران بعد از عربستان دومین تولید کننده
اوپک کے رکن ممالک میں سعودی عرب کے بعد ایران سب سے زیادہ تیل پیدا کرنے والا ملک ہے۔ یہ ملک روزانہ 42 لاکھ بیرل تیل پیدا کرتا ہے اور اس میں سے 27 لاکھ بیرل تیل برآمد کرتا ہے۔ یہ تیل یورپ، چین، جاپان، جنوبی کوریا اور تائیوان کو برآمد کیا جاتا ہے۔ ایران میں موجود تیل کے تصدیق شدہ ذخائر کی مقدار 125.8 ارب بیرل ہے، جو پوری دنیا میں پائے جانے والے تیل کا 10% ہے۔ اس کے علاوہ ایران کے پاس دنیا کی کل گیس کا 15% حصہ بھی موجود ہے۔ ان حالات میں ایران کے تیل کی برآمد کے عمل میں کسی بھی قسم کی رکاوٹ چاہے وہ مختصر سے عرصے کے لیے ہی کیوں نہ ہو یقینی طور پر تیل کی عالمی منڈیوں پر فوری اثر ڈالے گی۔ موجودہ حالات میں اوپیک تنظیم اپنی تیل کی گنجائش کی مکمل پیداوار کر رہی ہے اور اگر ایران نے تیل کا بائیک آؤٹ کر دیا تو اس تنظیم کے پاس اس کی تلافی کرنے کے لیے وسائل نہ ہونے کے برابر ہوں گے۔ اوپیک کے دیگر رکن ممالک نے بھی علاقے اور دنیا میں ایران کی موجودہ پوزیشن کو سمجھتے ہوئے تیل کی صنعت میں ایران کے ساتھ وسیع پیمانے پر گوناگون تعاون شروع کر دیا ہے۔ ان ممالک میں نائجیریا بھی شامل ہے جو افریقہ کے وسط میں واقع ہے اور اوپیک کا ایک اہم رکن سمجھا جاتا ہے۔ اس ملک نے ایران کے ساتھ تیل اور گیس کے شعبے میں وسیع تعاون شروع کر دیا ہے۔ اس قسم کا تعاون تیل کی عالمی منڈیوں پر براہ راست اثر ڈالنے کے علاوہ علاقے اور دنیا کے سیاسی و اقتصادی معاملات میں بھی تبدیلیاں پیدا کر سکتا ہے۔
نائجیریا کی مانند ایران میں بھی ہائیڈرو کاربن کے عظیم ذخائر موجود ہیں اور اسی طرح دیگر انسانی وسائل بھی کثرت سے پائے جاتے ہیں۔ جہاں تک مجھے علم ہے ایران کی آبادی تقریباً 7 کروڑ ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ مشرق وسطی کے کسی دوسرے ملک میں اتنی آبادی ہوگی۔ بنابراین یہ دونوں باتیں ایران اور نائجیریا کے درمیان مشترک نکات ہیں اور اس بات میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہ دونوں ملک اپنے اپنے علاقے کی بڑی طاقتیں ہیں۔ بنابراین یہ دونوں مختلف میدانوں میں ایک دوسرے سے تعاون کر سکتے ہیں، جن میں سب سے اہم سیاسی اور اقتصادی تعاون ہے۔ نائجیریا اور ایران دونوں ہی اوپیک تنظیم کے رکن ہیں اور اوپیک انرجی کے شعبے میں عالمی فیصلوں پر اثر انداز ہو سکتی ہے۔ اسی طرح یہ دونوں ممالک اسلامی کانفرنس تنظیم OIC کے بھی رکن ہیں۔ اس بات کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ نائجیریا افریقہ کے سب سے اہم ممالک میں سے ایک ہے اور اس کی آبادی میں مسلمانوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ ایران بھی اسی طرح سے ہے اور OIC افریقہ اور مشرق وسطی میں سب سے مضبوط تنظیموں میں سے ایک ہے۔ تو ان سب باتوں کے پیش نظر ایران اور نائجیریا ایک دوسرے کے ساتھ بھرپور تعاون کر سکتے ہیں اور اپنے علاقے کے سیاسی اور اقتصادی فیصلوں پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ اوپیک کے سلسلے میں عرض کروں کہ حال ہی میں بہت سے چھوٹے ممالک اس تنظیم کے رکن بنے ہیں اور یہی مسئلہ اس بات کا سبب بنا ہے کہ تنظیم کے اہم اور بڑے رکن ممالک اپنے فیصلے دوسرے پر مسلط کر رہے ہیں۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ بعض ممالک کو پیداوار کا جو حصہ دیا گیا ہے وہ ان کے ذخائر کے لحاظ سے کافی کیوں نہیں ہے۔ اسی طرح سے قیمتوں کا مسئلہ ہے۔ حال ہی میں مجھے پتا چلا ہے کہ تیل کی قیمتیں فی بیرل $60 تک گر گئی ہیں۔ بنابراین اس وقت اوپیک کا مسئلہ رکن ممالک میں خود مختاری کا نہ پایا جانا ہے۔ میں اس سلسلے میں زیادہ اظہار خیال تو نہیں کر سکتا، تاہم مجھے لگتا ہے کہ اس تنظیم میں بہت زیادہ تبدیلیاں آنے والی ہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ نائجیریا اور ایران اوپیک کے مضبوط رکن ممالک ہیں اور تیل کی پیداوار کے لحاظ سے ایران اس تنظیم کا دوسرا بڑا رکن ہے، جبکہ نائجیریا 5واں یا 6ٹھا ملک ہوگا۔ بنابراین نائجیریا بھی اور ایران بھی نہ صرف یہ کہ اس تنظیم کے مضبوط اور با اثر رکن ممالک ہیں بلکہ مجموعی طور پر اپنے علاقے کے بھی مضبوط ملک ہیں۔ نائجیریا اینڈ ایران آر فاؤنڈنگ ممبرز آف دس اوپیک۔